رمضان المبارک کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
ایک تعلق تو وہ ہے کہ جو نزول سے پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کا انتخاب کرنا تھا جس میں وہ اپنی کتاب اپنے آخری پیغمبر پر نازل کریں، تو یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا. وہ رات بھی جیسے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی رمضان میں پڑھی، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عام تعبیر میں شب قدر کہہ لیا جاتا ہے. یہ جانتے ہیں آپ کہ اس رات کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یعنی راتوں میں سے ایک رات نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے.
ٹھیک،
وہ لیلۃ القدر ہے، اور قدر کا لفظ یہاں فیصلوں کی رات کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
ٹھیک،
اس کی عظمت بھی بیان کر دی ہے کہ خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں ملائکہ اور روح الامین وہ اترتے ہیں. کیا کرنے کے لیے اترتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے لے کے اترتے ہیں. تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کا جو نظم ہے اس کائنات کا، اس میں اس رات کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. وہ رات بھی رمضان میں آئی، مہینہ بھی رمضان کا تھا، تو یہ شروع ہوا. تو ایک تو نسبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، یعنی روزہ تو ہمیشہ سے اللہ کی شریعتوں کا حصہ رہا ہے. روزہ یہود کے ہاں بھی تھا، روزہ نصارہ کے ہاں بھی تھا، ان سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کے ہاں روزے کی عبادت موجود رہی ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام تو نینوا میں ہوئے ہیں، بہت پرانی تہذیب ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور بائبل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان کی قوم عذاب کو دیکھ کر ایمان کے لیے متوجہ ہوئی تو انہوں نے روزہ رکھا، یعنی بادشاہ نے بھی اور پوری قوم نے بھی روزہ رکھا. اس کا ذکر آپ کو صحیفہ یونس میں بائبل میں بڑی تفصیل سے مل جاتا ہے. بتایا گیا ہے کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے باہر آ گیا، پوری قوم باہر آ گئی، سب نے توبہ کی، سب نے استغفار کیا، اور اس موقع پر روزہ رکھا. تو روزہ تو ایک پرانی عبادت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پورے مہینے کے روزے اب مسلمانوں کو قیامت تک عبادت کے طور پر رکھنے ہیں، تو اس کے لیے کس مہینے کا انتخاب کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو اب ایک معنوی نسبت بھی پیدا ہو گئی، یعنی نزول کی نسبت تو موجود ہی تھی، ایک معنوی نسبت بھی پیدا ہو گئی. اس معنوی نسبت کو سمجھنا چاہیے. ہم جب روزے کے بارے میں قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیوں لازم کیا گیا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کا ملحوظ رکھ کے زندگی بسر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے.
ٹھیک ہے،
تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہیں اس دنیا میں لاوبالی پن کی زندگی، بے پرواہی کی زندگی بسر نہیں کرنی. تمہیں اپنی پیدائش کو سمجھنا ہے، اپنی موت کو سمجھنا ہے، زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت سمجھ کر بسر کرنا ہے، اور خواہشات اور رغبات کی اس کشمکش میں اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ دنیا ہے، اس میں ایک کشمکش برپا ہے، یہ خیر و شر کی کشمکش ہے، اس میں میری رغبتیں بھی ہیں، میری خواہشیں بھی ہیں، میرے جذبات بھی ہیں، میری تمنائیں بھی ہیں، میرے اندر عقل بھی ہے، مجھے ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے. تو صحیح فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دے دینی. تو جب آپ ایک گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں جو ہمارے اندر موجود ہے یہ بھی ایک سرکش گھوڑا ہے، اور یہ بھی اسی رخش کی طرح بھاگتا ہے، اور اس کو عام طور پر خواہشات جدھر چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، یہ ہمارا نفس جو ہے. تو اس کو ایک باغ دے کر رکھنا ہے تاکہ یہ صحیح راستے پر رہے. یہ جو تقویٰ ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اچھا، پھر آپ جب پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہدف کی حیثیت رکھتی ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آخر میں کیا چاہتے ہیں انسانوں سے. آپ دیکھیں، جب انسانوں کا تقابل کیا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ یہ رنگ، یہ نسل، یہ نسب، یہ جتنی چیزیں بھی دنیا میں ہیں، یہ باعث شرف نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں جو چیز باعث شرف ہوگی وہ تمہارا سب سے بڑھ کر متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، پرواہ کی زندگی بسر کرنے والا ہونا، حدود آشنائی کی زندگی بسر کرنے والا ہونا ہی ہوگا. قرآن مجید اسی تقوی کی دعوت لے کے آیا ہے. یعنی اگر قرآن کی دعوت کو آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایک پہلو سے یہ کہیں گے کہ وہ تزکیے کی دعوت ہے، دوسرے پہلو سے کہیں گے تو وہ تقویٰ کی دعوت ہے. یعنی باطن کے لحاظ سے تعبیر کریں گے تو تزکیہ ہے، اگر اس کو شریعت کے پورے نظام کو سامنے رکھ کے تعبیر کریں گے تو وہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ اور تزکیہ صرف دو پہلوؤں سے دو الگ الگ لفظ بن جاتے ہیں، ورنہ دین کا اصلی ہدف انہی دو لفظوں کے اندر چھپا ہوا موجود ہے. یعنی آپ پاکیزگی اختیار کریں گے، یہ باطن ہے آپ کا. پاکیزگی کا ظہور کس چیز میں ہوگا؟ اللہ کی حدود کی پیروی میں ہوگا، تو وہ تقویٰ ہے. تو ظاہر اور باطن کے ایک تعلق سے یہ دونوں لفظ بول لیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی پوری دعوت کا ہدف ہی یہی تقویٰ ہے. اب جس چیز کو قرآن اپنی دعوت کا ہدف کہتا ہے وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، روزے کا مقصد یہی ہے. تو اس لیے یہی مہینہ اس کے لیے مناسب تھا کہ اس کو روزے کا مہینہ بنا دیا جائے.
ٹھیک،
یعنی قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر تیار کرتا ہے. چنانچہ عبادات کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز جس طرح پرستش کے تعلق کو نمایاں کرتی ہے، یا حج اور عمرہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمیت اور حمایت کے تعلق کو نمایاں کرتے ہیں، یہ چیز ہے کہ جو تقوی کو ہدف بنا کے ہم پر فرض کی گئی ہے. اور یہ چونکہ دعوت کا اصلی مقصود ہے، قرآن مجید اسی کو پیدا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو یہ وہ باہمی تعلق ہے کہ جس کے لیے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا. کہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی دعوت تقوی کی دعوت ہے، جو مہینہ تقوی پیدا کرتا ہے یا جو روزے یا عبادت تقوی پیدا کرتی ہے، اس کو پھر اسی کے ساتھ خاص کر دینا چاہیے.
ٹھیک ہے.